الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفى الأمجد بالقاسم
اللهم صل وسلم
على الصلاة والسلام على سيدنا الصادقين الذين أصحابهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللہ نے چنا ہے اگر ملائکہ میں سے اگر کسی کو پیغام کی ذمہ داری دی ہے تو انہیں منتخب کیا گیا ہے، یعنی ہر رسول کو رسالت کی ذمہ داری نہیں دی گئی، ہر مذہب کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کہ وہ پیغام الہی کو پہنچائے، تو گویا ملائکہ کے اندر سے بھی ان ملائکہ کو جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اسی کو رسالت کی ذمہ داری دیتا ہے، ہر ایک کو رسول نہیں بناتا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغام کی ذمہ داری جبرائیل امین کو دی گئی، کہ جبرائیل کون ہے؟ ملائک میں سے سب سے عظیم ملک میں شمار ہوتے ہیں، جبرائیل عظیم ترین ملک ہے، جن کو فرشتہ وحی بنایا گیا ہے۔ فرشتہ آتی نہیں ہے، فرشتہ طوفان نہیں ہے، فرشتہ آب نہیں ہے، فرشتہ زمین نہیں ہے، یعنی یہ تو فرشتہ وحی ہے، پیام رسالت پیام الہی کو پہنچانے والا فرشتہ ہے، تو معمولی فرشتہ نہیں ہے۔ اس کی ہیبت بھی بڑی عظیم ہوتی ہے، اس کی طاقت بھی بڑی عظیم ہوتی ہے، اس کی قوت بھی بہت عظیم ہوتی ہے، وہ بہت عظیم ملک ہوتا ہے، جس کو آپ رسول بھی کہہ سکتے ہیں۔ ملائکہ میں بھی رسول ہوتے ہیں جو پیام الہی کو لے آتے ہیں، تو اس کی غیبت کے سامنے کوئی بھی انسان ٹک نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا انبیاء بھی وہ ہوتے ہیں جو ملک کی غیبت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ خواب میں وہی عرض کرتے ہیں بھوبرو، اور بالکل بالمشافے نبی بھی عرض وہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو 1,24,000 پیغمبروں میں 313 رسول ہیں، اور تو رسول کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو عرض وحی کر سکتا ہے پھر مشافہ طور پہ، یعنی برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی منتخب ہے، نبی تو ہے ہی ہے، نبیوں میں بھی وہ رسول ہے، نبیوں میں بھی وہ رسول ہے، اسے رسالت کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ اب ان میں اولو العزم، اور ان اولو العزم میں بھی جو سب سے عظیم ترین نبی ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کرتا کہ وہ بھی گھبرا جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی یہ بات نبی کریم کے لیے اور ہمارے نبی کے لیے، جن کا رتبہ سارے رسولوں سے افضل ہے، ان کے لیے یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ وہ فرشتے وحی کے سامنے گھبرا جاتے ہوں اور وہ کیفیت طاری ہوتی ہو جو اہل سنت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ نبی کریم کا سینہ دبایا گیا اور سینے کو چھیڑا گیا، پھر سینہ اور دل نکالا گیا، دل کو دھویا گیا، اس کے بعد میں جو ہے اس کو دوبارہ سیا گیا، پھر جو ہے قرآن کی آیتیں جو ہے نازل ہوئی۔ یہ سب باتیں نبی کے لیے زیبانی دیتی، اور وہ بھی ہمارے جیسے نبی کے لیے، ہمارے نبی کا مرتبہ تو وہ ہے کہ جبرائیل جیسا مدد خود یہ کہتا ہے کہ لو تدعوتو امنتن لحترتو، کہ اگر میں ایک قدم بھی آپ حضور سے آگے بڑھ جاؤں تو جل کے راہ ہو جاؤں۔ تو یہ ہے رتبہ محمد عربی کا کہ قریب ترین اور مقرب ترین مدد بھی حضور کے سامنے اور حضور کے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور نہ ان کے ساتھ چلنے کی ضرورت رکھتا ہے۔ سلوات پر محمد جب جبرائیل کی یہ حیثیت ہے تو پھر وہ جبرائیل سے نبی کیسے گھبرا سکتے ہیں؟ لہذا یہ بات سرے سے درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات علماء نے کہا ہے کہ جب وہی مستقیماً ذات پروردگار کی جانب سے نبی کریم پر نازل ہوتی تھی تو اس وقت آپ کے اوپر جو ہے وہ کپکپی تاری ہوتی تھی اور درزہ تاری ہوتا تھا خشیت الہی کی وجہ سے۔ جب درمیان میں ملک نہیں ہوتا تھا اور صرف پروردگار عالم مستقیمت آپ تک وہی پہنچاتا ہے، جب مستقیمت وہی ہو اور سامنے ربوبیت الہی ہو، جلوہ الہی ہو، وہ جلوہ الہی کہ جو دور پہ چمکا تو موسیٰ جیسا نبی غش کھا گیا اور باقی کے سارے لوگ مر گئے، وہ جب نور کی تجلی ہو جو مستقیماً درمیان میں ملک درمیان میں نہ ہو اس وقت۔ لیکن ملک اگر درمیان میں ہو تو ہمارے نبی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور فرمایا تو یہ ہے عرض وحی کی کیفیت۔ اب ہمارے نبی کا مرتبہ کون ہے؟ ہمارے نبی آمینہ کا چاند، عبداللہ کا لال، سب فخر کائنات، علت غائی کائنات، کہ جن کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی، جو نو لاکھ لما خلقت الافلاک کا مصداق ہے کہ اے محمد تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق ہی نہ کرتے. وہ شان محمد ہے، وہ رتبہ محمد ہے کہ ان کی جیسا رتبہ کسی کو نہیں ملا. وہ مبعوث ہوئے، کیوں مبعوث ہوئے؟ وہی ذمہ داری اگر سارے انبیاء کی رہی ہے، وہ ذمہ داری بھی آتی کی تھی. وہ یعنی نبی تمام فضائل میں، تمام ذمہ داریوں میں سارے نبی کے انبیاء کے ساتھ مشترک ہیں. وہ تمام فضائل جو آپ انبیاء کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں، مرسلین کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نبی ہیں، تو نبی ہونے کی وجہ سے انبیاء کی ساری ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں اور ان کے سارے فضائل میں آپ شریک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ رسول ہیں تو رسولوں کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ سب آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں کیونکہ آپ رسول ہیں. اس طرح سے جتنے فضائل آپ رسولوں کے بارے میں آپ سنیں گے، یعنی حد اشتراک جو انبیاء کے درمیان میں ہے ان میں رسول شریک ہیں. یعنی انبیاء وہ ہوتے ہیں جن کے پاس قسمت ہوتی ہے، نبی کریم کے پاس بھی قسمت ہے. انبیاء وہ ہیں کہ جو توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہمارے نبی کی بھی ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. کیوں بھیجا، کیوں مبعوث کیا ہمارے رسول کو؟ تو وہی ذمہ داری جو دیگر انبیاء کی ہے وہ بھی آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ آپ کو بھیجا کیوں بھیجا؟ شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعیہ اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، سراج منیر بنا کے بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا. اس میں سارے انبیاء سارے مرسلین شریف ہیں. ہر رسول کو شاہد بنا کے اللہ نے خلق کیا ہے، ہر رسول کو مبشر بنا کے اللہ نے خلق کیا ہے، ہر رسول کو داعیہ اللہ بنا کے اللہ نے خلق کیا ہے. سب کی ذمہ داری اللہ تک بلانا ہے، سب مبشر ہے، سب نذیر ہے، لیکن فرق یہ ہے سب شاہد ہے، مگر فرق یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اب فرق یہاں پر ذات محمد کی خصوصیت کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ حقوقی ذمہ داری جو ہے وہ سارے انبیاء کی ایک سا ہے، سب شاہد ہیں، مگر قیامت کے دن ہر امت کے لیے ان کے نبی کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. وہ گواہ ہوں گے، شاہد یعنی گواہ، ہر نبی گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. فَقَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس وقت کیا ہوگا قیامت کے دن جب ہم ہر نبی کو شہید کے طور پر پیش کریں گے، یعنی گواہ کے طور پر پیش کریں گے، لیکن وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم اے رسول آپ کو، آپ بھی شاہد ہیں لیکن آپ ایسے شاہد ہیں کہ آپ کو ایک امت کے لیے نہیں بلکہ ساری امتوں کا گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا. یہ فرق ہے نبی میں اور ہمارے نبی میں، یعنی سارے انبیاء میں اور ہمارے نبی میں فرق ہے. سب شاہد ہیں لیکن ہمارے نبی گواہوں پر گواہ ہے. اس فرق کے ساتھ ہر نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر نبی کی ذمہ داری ہے کہ اختلافات کو ختم کیا جائے. یہ اس ذمہ داری میں ہمارے نبی بھی شریک ہیں. کان الناس امتا واحدا، کہ لوگ ایک امت تھے. کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، کہ امت ایک امت تھی، اس وحدت امت کو محفوظ رکھنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، منذرین کو بھیجا. کیوں؟ تاکہ وہاں ان کے ساتھ کتاب دی اور ترازو دیا، میزان دیا، تاکہ عوام کے درمیان اور قوم کے درمیان عدالت برپا کر سکے، لیکن الناس بالقسط، تاکہ عدالت برپا کر سکے. انبیاء کی ذمہ داری معاشرے میں عدالت اور انصاف برپا کرنا ہے، ناانصافیوں کا خاتمہ کرنا ہے، بے عدالتی کا خاتمہ کرنا ہے. اس کے لیے انبیاء آئے تھے، تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کا مال غصب نہ کیا جائے، کسی کے حقوق پر تجاوز نہ کیا جائے. اس کے لیے انسانوں کی ہر ایک کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی غیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے انبیاء آئے تھے، تاکہ ناانصافی نہ ہو. اس میں حضور بھی شریک ہے، یعنی حضور کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ عدالت برپا کرے. جناب موسیٰ کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ عدالت برپا کرے، انصاف برپا کرے. اسی لیے اللہ نے انہیں بھی کتاب دی، میزان دیا. اب اس سے بڑی ذمہ داری بھی انبیاء کی ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے کو نورانی بنائیں. یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، یعنی اللہ نے انبیاء کو کیوں مبعوث کیا، ہمارے نبی کو اللہ نے کیوں مبعوث کیا. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ہم نے آپ پر کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں، اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آئیں، تاریکیوں سے نکال کر اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں. یعنی معاشرے کو نورانی بنا دیں، سماج کو نورانی سماج بنا دیں، ظلمتوں والے معاشرے کو نورانی معاشرے میں بدل دیں. اس کے لیے انبیاء آئے تھے. جس کے ولی انبیاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اللہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ نورانی ہوتا ہے، اور جس معاشرے کے ولی اور سرپرست شیطان ہوتے ہیں، وہ معاشرہ گمراہ معاشرہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ تاریخ معاشرہ ہوتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کہ جس کا ولی اللہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور وہ کافر کے جن کی اولیاء طاغوت ہوتے ہیں، وہ نور سے نکال کر لوگوں کو ظلمتوں میں لے آتے ہیں. یہ فرق ہے. تو انبیاء نازل ہوئے، انبیاء مبعوث ہوئے. بعثت انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو نورانی بنائے، معاشرے کو ترقی یافتہ معاشرہ بنائے، لوگوں کی ذہنیتوں کو بدل دے، ان کے مزاج کو بدل دے، ان کے سوچ کے طریقوں کو بدل دے. اس کے علاوہ اس کے لیے سب آئے تھے، لیکن کس نے کس قدر محنت کی، اس میں پھر رتبہ بڑھ جاتا ہے. انبیاء میں کچھ نبیوں کا مرتبہ اس لیے بلند ہو جاتا ہے کہ ذمہ داریاں تو سب نے نبھائی، لیکن کسی نے زیادہ ذمہ داریوں کو نبھائی. کسی نے 80 آدمیوں کو ظلمات سے نجات دی، اور کسی نے ساری انسانیت کو ظلمات سے نجات دی. تو فرق ہو گیا. سبھی اسی کام کے لیے آئے تھے، لیکن کسی نے زیادہ محنت کی. کچھ نبیوں کو ذمہ داری بس انہیں کے ہی علاقے کے لیے دی گئی تھی، انہیں اسی معاشرے کے لیے دی گئی تھی، ساری دنیا انسانیت کی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی. لیکن کچھ رسول ایسے رہے ہیں کہ جن کو پوری دنیا انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنایا گیا تھا. کچھ انبیاء تھے، بنی اسرائیل کے نبی، ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ آپ صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے لیے رسول ہیں، اس منطقے کے لوگوں کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس معاشرے کو بدلنا، یہی تبدیل کرنا، اسی علاقے میں تبدیل کرنا، اسی ملک میں تبدیل کرنا. اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں تبدیل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. مثال کے طور پہ چراغ ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری یہ دی جاتی ہے کہ آپ اس گھر کو روشن کریں، لیکن ایک چراغ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک محلے کو روشن کرے. ایک چراغ وہ ہوتا ہے جو پورے شہر کو روشن کرتا ہے, اور ایک چراغ وہ ہوتا ہے جو پورے ملک کو روشن کرتا ہے. ایک چراغ وہ ہوتا ہے جو پوری پورے رس کو روشن کر دیتا ہے. چراغ تو سب ہے, کوئی اندھیرا نہیں ہے, سب چراغ ہے, لیکن کوئی چراغ گھر کے لیے ہے, کوئی چراغ پوری کائنات کے لیے. بس فرق اتنا ہے. تو ہر نبی چراغ ہے, لیکن چراغ چراغ میں فرق ہے. ایک صرف اپنے وطن کے لیے چراغ بنا کے بھیجا گیا ہے, اور ہمارے نبی کو ساری دنیا انسانیت کا چراغ بنا کے بھیج گیا ہے. جیسا مسجد ہے, مسجد محلے کی مسجد ہے, مسجد پورے شہر کی جامع مسجد ہوتی ہے, اور ان تمام مسجدوں کی امام کون ہے؟ بیت الحرام ہے, کعبۃ اللہ ہے جو مسجدوں کے مسجد ہے. ساری مسجدیں اپنے اپنے شہر کے لیے ہیں, اپنے اپنے ملک کے لیے, اپنے اپنے وطن کے لیے, لیکن کعبۃ اللہ وہ واحد مسجد ہے جو ساری دنیا انسانیت کے لیے بنائی گئی ہے. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا, کہ وہ پہلا گھر جس کو اللہ نے ساری دنیا انسانیت کے لیے بنایا ہے وہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے. جس طرح سے مسجد اور کعبے کا فرق ہے, اسی طرح سے نبی نبیوں اور ہمارے نبی کریم, ہمارے نبی کریم ساری دنیا انسانیت کے لیے بنائے گئے, اور جب انہیں بھیجا گیا تو یہ کہہ کے بھیجا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات پڑھو اللہ علیہ وسلم. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے عالمین. یعنی ہر نبی رحمت ہوتا ہے, ہر نبی رحمت ہوتا ہے, لیکن ہمارے نبی عالمین کے لیے رحمت ہے, اور دیگر جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے رحمت بن کے آتے ہیں, اپنے اپنے وطن کے لیے رحمت بن کے آتے ہیں. یہ فرق ہے. رحمت سب ہے, لیکن یہ رحمت للعالمین ہے. یہی مثالیں آپ دیکھ کے آگے بڑھتے رہیے. تو کائنات کو نجات دینے, ساری انسانیت کو نجات دینے کی ذمہ داری حضور کے سپرد کی گئی تھی. نہ صرف مکے والوں کے لیے وہ ہادی بن کے آئے تھے, نہ صرف وہ جو ہے عرب کے لیے جو ہے وہ رہنما اور ہادی بن کے آئے تھے اور رسول بن کے آئے تھے, بلکہ پوری تاریخ انسانیت کے لیے رسول. یہی نہیں بلکہ نبی کریم وہ نقطۂ عطف ہے کہ جو سابقین کے اور لاحقین کو جوڑنے والی ذات کا نام محمد عربی ہے. یعنی محمد عربی خاتم المرسلین ہے, کاروان انبیاء چلا تو محمد مصطفیٰ میں آ کے ختم ہوا, اور پھر ہادیوں کا سلسلہ ذات محمد سے شروع ہوتا ہے اور قیامت تک پہنچتا ہے. تو گویا وہ ذات جو اول کو آخر سے جوڑتی ہے اور آخر کو اول سے جوڑتی ہے, اس ذات کا نام محمد عربی ہے. کہ وہ محمد عربی وہ درمیانی ذات ہے کہ جس پر رسالت کا خاتمہ ہے اور جن سے رسالت کا آغاز ہے. قیامت تک کا چلنے والا سلسلہ آپ کی ذات سے شروع ہوگا, اور ابتدائے حیات سے شروع ہونے والا کاروان آ کے آپ پر ختم ہوگا. کاروان آپ پر ختم ہوتا ہے اور کاروان آپ سے شروع ہوتا ہے. رسالت آ کے ختم ہوئی, امامت آ کے آپ سے شروع ہوئی. آپ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, امام بھی ہے. نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہوا, رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہوا, اور امامت کا سلسلہ دوبارہ پھر آپ سے شروع ہوا ہے. یہ امامت کے سلسلے کو امیر المومنین کے ذریعے سے قیامت تک جاری رکھا گیا ہے. تو یہ سلسلہ آپ کی ذات سے شروع ہوتا ہے, اور وہ سلسلہ یہ ہدایت آپ کی ذات کا ختم ہوتا ہے. اس نقطۂ عطف کا نام محمد مصطفیٰ ہے. یعنی عظمت محمد کا درک کرنا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ آپ کے جیسا فرد نہ تاریخ بشریت میں گزرا, نہ تاریخ رسالت میں گزرا, نہ تاریخ امامت میں گزرا. کوئی رسالت ہو, امامت ہو, ہدایت کی کوئی فرد ایسی نہیں چاہیے جو آپ کے ہم پندہ ہو سکے، جو آپ کے برابر ہو سکے. یہ ذات محمد مصطفیٰ فرد فرید ہے کائنات کی، وہ ذات جو فرد فرید ہے، ساری فضیلتیں آ کے جہاں ختم ہوتی ہیں اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے. اور علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اللہ محمود ہے اور محمد محمد ہے. محمود وہ ہے جس کی حمد کی جائے، محمد وہ ہے جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. مخلوق مل کر، ساری مخلوق مل کر جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس بندے کی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزاح کرے اسے محمد کہتے ہیں. اللہ اگر حمد کرے تو بڑی بات ہے، یا مخلوق کی حمد بڑی چیز ہے یا اللہ کی حمد بڑی چیز ہے. محمد مصطفیٰ کے نام میں اللہ کی کبریائی کا تذکرہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا ہے آپ کے نام میں، کہ جو محمد مصطفیٰ کا نام لیتا ہے گویا وہ اللہ کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے. سلوات پڑھے محمد. یہی وہ ذات ہے جس نے تاریخ انسانیت کا رخ موڑ دیا، جس نے سوئی ہوئی انسانیت کو جگا دیا، اور خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کر دیا، انسانی ضمیروں کو بیدار کر دیا، اور سارے طبقات کا فرق مٹا دیا. وہ جو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو اسلام کا مزاج تھا کہ ہم نے جو طبقات بنائے ہیں، جو خاندان بنائے ہیں، یہ آپس میں فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے ہیں. کسی قوم کو کسی قوم پر برتری حاصل نہیں ہے، کسی نسل کو کسی نسل پہ برتری حاصل نہیں ہے، سارے کے سارے انسان مساوی ہیں. یہ انسانیت میں، انسانیت کے درمیان میں جو طبقاتی فرق کو مٹایا ہے، جو اسلام کا اصل مزاج ہے، وہ محمد عربی کا کارنامہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے طبقاتی فرق کو ختم کر دیا، نسلی تفاوت کو ختم کر دیا، دور جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو ختم کر دیا، خرافات کا جنازہ نکال دیا، اور تمام جاہلیت کو سمیٹ کے ختم کر دیا، اور دور علم کا آغاز کیا، دور عمل کا آغاز کیا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد عربی کا تعارف ہی اسی طرح سے کرایا گیا. اور یہ دعائے محمد عربی کا پیدا ہو جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ خلیل کی دعا ہے جو دعا مستجاب ہوئی ہے. جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تو خلیل نے اسی وقت دعا کیا تھا کہ پروردگار وابعث فیہم رسولا منہم، کہ پروردگار مبعوث فرما اس میں رسول کو، کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے. کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وہ ذکیہم اور ان کی قدس کیے نفس کرے. یہ جناب ابراہیم کی دعا، یعنی محمد مصطفیٰ کا مبعوث پر رسالت ہونا دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے. شیخ الانبیاء جب دعا کرتے ہیں تب سید المرسلین پیدا ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ سید مرسلین کا نام محمد گرامی قدر ہے، کہ آپ نے نسلی تفاخر کو ختم کیا، تمام رسم و رواج کا خاتمہ کیا، چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹا دیا، گورے اور کالے کا فرق مٹا دیا، امیر اور غریب کا فرق مٹا دیا، یہ سارے فرق آپ نے ختم کر دیے. لیکن 50 سال کے بعد، نبی کریم کی رحلت کے 50 سال کے بعد، وہ لوگ جن کے اندر شرک اور کفر کی رمق تھی پھر سے وہ نسلی تفاخر چاہنے لگا تھا. اور وہ چیز جس کو نبی کریم نے ختم کر دیا تھا، وہ معاشرے کا فرق جو نبی کریم نے مٹا دیا تھا، وہ نقوش جو محمد عربی نے مٹا دیے تھے، اب دوبارہ اسے زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو ایک خاندان یہ کوشش کر رہا تھا کہ محمد عربی کی آگ بند ہو، کیونکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ ابو سفیان. ابو سفیان نے یہ ٹھان لی تھی کہ اگر ہم محمد کو ختم نہ کر سکے تو محمد کے اسلام کو ضرور ختم کر دیں گے, محمد کی تعلیمات کو ضرور مٹا دیں گے, اور ان کے تعلیم کردہ پیغامات کو ختم کر دیں گے. لیکن ابو سفیان کو موقع نہیں ملا. اس نے اپنے بیٹوں سے یہی وصیت کی تھی کہ اسلام کے پیغام کو مٹانا ہے, محمد عربی کے بتائے ہوئے نقوش کو ختم کر دینا ہے, سیرت نبی کو ختم کرنا ہے, سنت نبوی کو ختم کر دینا ہے. سنت نبوی کیا تھی؟ طبقات کے درمیان میں فرق کو مٹا دینا. سنت نبی کیا تھی؟ امیر و غریب کے درمیان میں فرق کا خاتمہ کر دینا. سنت نبی یہ تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, تم میں محترم وہ ہے, مکرم وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہے, جس کا کردار بہتر ہے, جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے, وہی محترم ہے, وہی مکرم ہے. یہ تھی سنت نبی, یہ تھی سیرت نبی. اس سیرت نبی کو مٹایا جا رہا تھا, یعنی اقدار مٹائے جا رہے تھے, انسانیت کو ختم کیا جا رہا تھا. اخلاق کی کوئی اہمیت نہ تھی, کردار کی کوئی اہمیت نہیں تھی, تقوی کی کوئی اہمیت نہیں تھی. پھر وہی دور واپس آ رہا تھا جس دور کو مٹانے کے لیے محمد عربی نے جدوجہد کی تھی, پتھر کھائے تھے, زخم برداشت کیے تھے, مشکلیں برداشت کی تھی, اور 3 سال تک شیب ابی طالب کی وہ کٹھنائیوں کو برداشت کیا تھا, وہ ظلم و تشدد برداشت کر کے سینے پہ پتھر رکھ کے اور پیٹھ پہ پتھر باندھ کے نبی کریم نے جو زحمتیں برداشت کی تھی, اب وہ زحمتیں آپ کی اس تبلیغ کو ختم کیا جانے کی کوشش کی جا رہی تھی 50 سال کے عرصے. تب امام حسین علیہ السلام اٹھے, اور اٹھنے کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سنت نبی مٹائی جا رہی ہے, اب پھر اس طور کو زندہ کیا جا رہا ہے. اب عرب اور عجم کا فرق جو نبی نے مٹا دیا تھا کہ عربی کو لا فرق بین العرب والعجم, کہ عرب اور عجم کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے, گورے اور کالے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, اب پھر سے وہ فرق پیدا ہونے لگا تھا. تب امام حسین کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام پھر سے قیام کریں اور پھر سے رسول کی سنت کا علم بلند کریں, اور کرنے کے بعد وہ تمام طبقاتی فرق کو مٹا دیں, وہ تمام چیزیں جو دور جاہلیت میں تھی جس کو نبی نے ختم کیا تھا, جو دوبارہ پر اٹھا رہی تھی, اس کا خاتمہ کرنا امام حسین کی ذمہ. اسی کو کہتے ہیں احیاء سنت, اسی کو کہتے ہیں سیرت کو زندہ کرنا. یہ امام حسین علیہ السلام نے کیا, اور مدینے سے نکلتے وقت یہی پیغام دیا محمد عربیہ کو کہ اے محمد عربیہ, میں کربلا جا رہا ہوں, اسیر و بسیرت جدی و ابی, میں اپنے نانا رسول اللہ بابا علی مرتضیٰ کی سنت کے نقوش کو اجاگر کرنے کے لیے کربلا جا رہا ہوں. یہ کہہ کے امام حسین نے قیام کیا اور اس طبقاتی فرق کو مٹاتے رکھ دیا. امام حسین علیہ السلام نے جون کو ساتھ لیا جو غلام تھے. امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں آپ کو گورے بھی ملیں گے, کالے بھی ملیں گے, امیر بھی ملیں گے, غریب بھی ملیں گے, بوڑھے بھی ملیں گے, جوان بھی ملیں گے, بچے بھی ملیں گے, مرد بھی ملیں گے, خواتین بھی ملیں گی. امام حسین علیہ السلام نے سب کو موقع دیا کربلا آنے کا. یہ نہیں کہا کہ تم خاتون ہو تم میرے ساتھ کربلا نہیں آ سکتی, تم تو بچے ہو تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے. امام حسین نے ہدایت کے مرحلے میں علی اصغر کی ضرورت بھی محسوس کی, کہا تم چھوٹے ضرور ہو لیکن میدان جہاد میں تمہاری ضرورت بھی ہے. امام حسین نے 120 سال کے بوڑھے کو بھی ساتھ لیا. یہ نہیں کہا کہ تم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے تم گھر میں بیٹھتے رہو. حسین نے کہا نہیں, مجھے تمہاری ہی ضرورت ہے. اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام خط لکھا, ملل حسین الغریب الى رجل فقیر حبیب ابن مظاہر الاسدی. یہ کہہ کے حسین نے کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیتوں کو کربلا کے میدان میں جمع کر کے ایک ایسا نورانی سماج تشکیل دیا جو انبیاء کا مقصد تھا, جو مرسلین کا مقصد تھا, ایک نورانی سماج زمین کے اوپر رونما ہو کہ جہاں پر بچے بڑوں کا احترام کرتے ہوں اور بوڑھے بچوں کا احترام کرتے ہوں. یہ ہم آہنگی, یہ آپس میں ربط, یہ آپس میں محبت یا خلوص امام حسین نے ایجاد کیا تھا کربلا والوں میں. اور جہاں بوڑھے لوگوں کی قربانی کی اہمیت ہے کربلا میں، وہاں پر 6 ماہ کے نونہال کی اہمیت بھی ہے. اور 6 مہینے کے بچے کی ضرورت کیوں پڑی امام حسین کو؟ وہ بھی جہاد کے لیے. جہاد جوانوں کا شیوا تھا، جہاد بچوں پر واجب نہیں. لیکن امام حسین نے کہا کربلا میں جو جنگ لڑنے جا رہا ہوں وہاں علی اصغر کی ضرورت علی اکبر سے زیادہ ہے، اس لیے کہ میں حجت تمام کر رہا ہوں. یہ کہہ کے حسین علی اصغر کو نبغِ آدھا میں لے گئے اور یہ کہا کہ کیا تم میں کوئی اولاد والا نہیں ہے؟ کیا کسی کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اس بہتے ہوئے دریا سے ایک قطرہ پانی کا اس چار مہینے بچے کو پلا دو جس کے ہوٹ سب سوکھے ہوئے، جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے؟ اے فوج اشقیا، کیا تمہارے اندر اتنا درد بھی نہیں ہے؟ تمہارے دل میں اتنی محبت بھی انسانیت سے نہیں ہے؟ اگر تمہاری نگاہوں میں حسین قصوروار ہے تو یہ 6 مہینے کے بچے نے کیا خطا کی ہے؟ لیکن حسین بتا کر یہی پیغام دے رہے تھے کہ یہ بچہ جس کی ماں نام پیاسی ہے، جس کا خاندان پیاسا ہے، اور یہ بچہ خود 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، کیا تم میں کوئی ہے جو آ کر خود اپنے ہاتھ سے اس بچے کو پانی پلا لائے؟ حسین ابن علی نے بتا دیا تھا کہ میرے مقابلے میں جو لوگ آئے ہیں وہ انسانیت سے اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے 6 مہینے کے بچے پر بھی ترس نہیں کھایا، بلکہ آواز آئی حسین کے کلام کو خطا کر دے. ایک مرتبہ ہرونا نے 3 مرتبہ تقدیر جوڑا اور سنسناتا ہوا تھی ہرونا کے کمان سے نکلا اور فضاؤں کو چھیرتا ہوا گلوئے علی اصغر میں لگا. فانقلب السرير على يدي الإمام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منتقل ہو گیا اور حسین ابن علی نے بچے کو سینے سے لگا لیا. بس یہی وہ موقع ہے کہ جس کی تعظیم ہم عاشورہ کے دن کرتے ہیں، 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین نے کیا تھا. علی اکبر کا لاشا سیدھا مقتل سے خیمے میں آیا، قاسم کا لاشا سیدھا مقتل سے خیمے میں آیا، لیکن یہ تبڑا لاشا تھا جسے لیکن حسین کبھی آگے بڑھ رہے تھے کبھی پیچھے ہٹ رہے تھے. شاید خیال نہیں آ رہا ہو کہ جب یہ بچہ خیمے میں پہنچے گا تو اس کی ماں کو کیا جواب دیا جائے، ماں کیسے برداشت کرے گی؟ اس لیے کہ جو بھی خیمے سے باہر گیا ہے ان کی ماں کو انتظار نہ تھا کہ بچے واپس آئے گے. جب جناب زینب کو خبر دی گئی اور محمد آئے تو جناب زینب نے کہا اور محمد سے کہہ دو ان کے لاشوں کے انتظار میں زینب بیٹھی ہے. ہر ماں اپنے بچے کو بھیجتی تھی تو انتظار کرتی تھی کہ لاشا آئے گا بچے نہیں آئے گے، لیکن یہ تنہا ماں تھی جس کو اس بات کا انتظار نہ تھا کہ میرا بچہ بھی تیر کھا کے آئے گا. علی اصغر نہیں آئیں گے، علی اصغر کا لاشا آئے گا. ماں کو اس بات کا انتظار نہ تھا، ماں کو بچے کا انتظار تھا. اب حسین ابن علی خیمے میں بچے کو لے آتے ہیں، نبا کا دامن اڑائے ہوئے ہوتے ہیں اور پہلے آ کے خیمے میں ماں کو بلا کے یہ کہتے ہیں نبا پہلے تمہیں وعدے صبر کرنا ہوگا. جب حسین ابن علی نے رباب سے وعدے صبر لے لیا تب ابا کا دامن ہٹا کے کہا رباب یہ بچہ تمہارے حوالے ہے، کے بچے بھی کربلا کے میدان میں نہیں.